مومن کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومن کرام، منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور واقعا 2020 کا جو رمضان ہے، بلکہ پورا سال ہے، بڑا منفرد ہے، اور انسان جن چیزوں کا تصور بھی پہلے نہیں کر سکتا تھا، اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یعنی کسی کے ذہن میں کبھی کیا یہ خیال آ بھی سکتا تھا کہ ہوائی جہاز کا سفر بند ہو جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، اور اسی طریقے سے جو اجتماعات ہیں، جو گیدرنگس ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اس قدر انسان گھروں کے اندر مقید ہو جائے گا کہ ہر وقت اپنے ہاتھوں کو دھونا، اپنے چہرے کو دھونا، اور ایک سوشل ڈسٹنس رکھنا یہ ضروری ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں جو انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج 2020 میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ 2020 کا جو سال ہے، وہ بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر لے کر آیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ 2020 کے سال کے اندر جو پروردگار نے ایک منفرد سال قرار دیا ہے، اس میں انسان کو کتنا بیدار ہونے کا موقع فراہم کیا. یعنی وہ انسان جو خواب غفلت میں تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اب تک 60 ڈالر کا جو پیٹرول ملا کرتا تھا، اب وہ 16 ڈالر میں بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چائنا اور وہ امریکہ جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور حکومت یا کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، آج لاک ڈاؤن کے اندر بند ہو چکے ہیں، اور ان کی پستی اور تنزلی کو انسان خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے. اور سارے جہاں کے اندر یہ کیفیت طاری ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر انسان گھر کے اندر مقید ہو گیا ہے، اور جتنے کاروباری کام ہیں، جتنے اجتماعی کام ہیں، وہ سب معطل ہو گئے ہیں. تو کچھ چیزوں کو انسان اس سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور شاید یہی جو پروردگار نے دکھایا ہے کہ بظاہر ایک نہ نظر آنے والی مخلوق سے بھی بڑی بڑی طاقتیں ڈر گئی ہیں، اور اس نہ نظر آنے والی مخلوق نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں کر سکے. یعنی امریکہ کو اور چائنا کو تو آپ چھوڑ دیجئے، جو بڑے بڑے بادشاہ جو نامور دنیا میں گزرے ہیں، سکندر اعظم ہو یا فرعون ہو یا نمرود جیسے افراد ہوں، جن کی پوری دنیا پر حکومت ہوتی تھی، لیکن پوری دنیا پر بھی حکومت ہونے کے باوجود وہ ایسی پابندیاں اور ایسی سختیاں نہیں لگا سکے جو اس چھوٹی سی مخلوق نے بغیر کہے پوری دنیا پر لگا دی. تو پروردگار عالم نے انسان کو بیدار کیا ہے کہ دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، قدرت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اور ہم رب العالمین ہیں. یعنی یہ خدا وہ ہے کہ جو ہاتھیوں کو ابابیل کے کنکروں سے مارتا ہے، وہ خدا وہ ہے کہ جو نمرود کو ایک مچھر سے مار دیتا ہے، اور وہ خدا وہ ہے کہ جو 313 کی تعداد اگر 1000 کے مقابلے پر بھی آ جائے تو 313 کو فتح یاب نصیب کرتا ہے. تو پروردگار عالم نے جا بجا اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں. اور بس یہ سال میں بلکہ اس موضوع کو اس طرح سے بھی رکھنا چاہ رہا تھا کہ 2020 کا ماہ رمضان اور بیداری انسان، تو واقعی یہ انسان کی بیداری کا سال ہے کہ انسان توجہ کرے کہ اب اختیار اور قدرت پروردگار کے پاس ہے، اور خدا نے صرف ایک یہ جلوہ دکھایا ہے، ورنہ خدا تو ویسے ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور سارے دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس نے صرف جلوہ دکھایا ہے تاکہ ہم متوجہ ہو سکیں. یہ توجہ دلانا پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اور کاش اس نعمت کو ہم صحیح طریقے سے صحیح راستے پر استعمال کر سکیں. اگر انسان متوجہ نہ ہو تو کبھی کبھار عام زندگیاں گزارتا رہتا ہے لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اصل دینے والی ذات کون سی ہے. علامہ مجلسی کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ علامہ، میرے ہمسائے میں ایک شخص رہتا ہے، بڑا بدماش ہے اور ہر طرح کی فسق و فجور میں مبتلا ہے، ہر طرح کا غلط کام، گناہ اور فحاشی، بدکاری اس کے لیے کوئی بڑی مشکل بات ہی نہیں ہے. آپ اس کے لیے اگر کوئی نصیحت کر سکتے ہیں، اس کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں اور ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجئے. علامہ مجلسی نے کہا کہ چلیں آپ اگر ہمیں بلاتے ہیں تو آپ انہیں بھی ساتھ میں دعوت دیں، اور دعوت میں ہم دونوں اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نصیحت کر سکیں. اور دیکھیں، یہ بھی علماء کرام کا ایک اہم کردار ہے کہ صرف ممبر پر وہ نظر نہ آئیں، وہ صرف محراب پر اور ڈائس پر نظر نہ آئیں، بلکہ لوگوں کے اندر کی زندگیوں میں بھی نظر آئیں، اور وہاں پر بھی اگر اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے تو اصلاح فراہم کریں. اور ساتھ ساتھ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام بھی اپنے مسائل کا حل علماء سے دریافت کریں، اور علماء سے آئیں تاکہ وہ راہیں ان کے لیے بیان کر سکیں. تو علامہ مجلسی اس مؤمن کے گھر پہنچے اور اس مؤمن نے اس بدماش کو بھی دعوت پہ بلایا ہوا تھا. دونوں دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اب دونوں میں فکری اعتبار سے اتنا فاصلہ ہے اور مقام اور منصب کے اعتبار سے اتنا فاصلہ ہے کہ دونوں میں کوئی گفتگو کرنے کا کوئی مشترک بات ہی نہیں مل رہی. یعنی عام طور پر جب مہمانوں کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے مہمان کو بلایا جائے تاکہ کسی موضوع پر بات ہو سکے، لیکن علامہ مجلسی وہ علم کا سمندر، قرآن و حدیث میں ڈوبے ہوئے، روایات میں بہتے ہوئے، اور دوسری طرف سے وہ بدماش آدمی جو گناہوں میں، فسق و فجور میں بہتا ہوا، کسی ایک موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. جب کھانا تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا تو جو بدماش آدمی تھا اس نے کہا کہ علامہ، یہ بتاؤ کہ آپ کیا کیا باتیں کرتے ہو اور کیا آپ کہتے ہو. تو علامہ مجلسی نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا نظریات ہیں اور آپ کے کیا عقائد ہیں. کہنے لگا، بھائی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس کا نمک کھاؤ اس کی نمک حرام ہی نہ کرو، کیونکہ ابھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے یہ کہا کہ دیکھو، ہم جس کا نمک کھاتے ہیں اس کی نمک حرام ہی نہیں کرتے. علامہ مجلسی کو ایک جملہ کہنے کا موقع مل گیا. کہنے لگے، یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. کہا کہ 50 سال ہو گئے ہوں گے. یہ میں حال واقعہ آپ کی بیان کر رہا ہوں. علامہ مجلسی نے کہا کہ تو دوسروں کا نمک کھاتا ہے وہ تجھے یاد رہتا ہے، 50 سال سے حقیقت میں تو اللہ کا نمک کھا رہا ہے، تجھے اللہ یاد نہیں رہتا. بس یہ جملہ سننا تھا، گویا اس کا ذہن بدل گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی کہ واقعی میں زندگی بھر خدا کا کھاتا رہا، میں زندگی بھر جو کچھ کماتا ہوں اور جیسے رہتا ہوں سب خدا کا دیا ہوا ہے، تو میں نے خدا کو کیوں اپنی زندگی میں یاد نہیں رکھا. تو کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جو انسان کو بدل دیتے ہیں، متوجہ کراتے ہیں کہ انسان حقیقت میں اس دنیا میں آیا ہے تو خدا کی خاطر آیا ہے، خدا کی یاد مزید دل میں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس بات کا اعتراف کرے کہ حقیقی معنوں میں اس دنیا کا اور اس کائنات کا حاکم ہے تو صرف رب العالمین ہے. نہ انسان کو پیسہ بچا سکتا ہے، نہ مکان بچا سکتا ہے، اور واقعہ نوح کے اندر نہ اسے پہاڑ بچا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے زمانہ رسول کے اندر نہ غار اسے بچا سکتا ہے. کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی. اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو رب العالمین کی ذات بچا سکتی ہے. وہی رب العالمین ہے جو غار کے اوپر بھی اگر مکری کا جال بچھا دے تو نبی اکرم محفوظ ہو جاتے ہیں. وہی خدا ہے کہ اتنے بڑے سمندر کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کشتی کو، جو کشتی نوح ہے، اسے بچانا چاہے تو بچا لے. اور وہی خدا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھ کو ٹھنڈی کر دے. تو پروردگار کو بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو یاد کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ واقعا اگر سب کچھ ہے میرے پاس اور خود میں اپنا آپ ہوں تو رب العالمین کی وجہ سے ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان کے یقین کے درجات میں فرق ہوتا ہے. بعض کا یقین ویسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں پر ہمیں علم ہے لیکن یقین نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ خدا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ خدا واحد ہے، احد ہے، سمد ہے، اور خدا قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن علم ہونا اور چیز ہے، اور انسان کی زندگی میں رچ بچ جانا اور یقین اور اطمینان اور ایمان کے منزل میں داخل ہو جانا وہ الگ چیز ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کروں کہ بچے کبھی کبھار اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے خود ان کے اپنے کمرے میں بھیجا جائے تو وہ اندھیرے کمرے میں نہیں جا سکتے، تو ماں باپ کبھی سکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ جب اندھیرے کمرے میں بھیجتے ہیں تو خود بھی ساتھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹ جلائی روشنی ہو گئی وہی کمرہ ہے، لائٹ بند کی اندھیرا ہو گیا وہی کمرہ ہے، نہ کوئی چور آیا ہے، نہ کوئی ڈاکو آیا ہے، نہ کوئی قاتل آیا ہے، نہ کوئی بچھو ہے، نہ سانپ ہے، نہ بلی ہے، نہ کتا، کچھ نہیں ہے، وہی کمرہ ہے، کیوں اندھیرے سے ڈر رہے ہو؟ تو بچہ اس چیز کو اس وقت سمجھ نہیں پاتا، یا یہ کہنا چاہیے اس چیز کو اس وقت محسوس نہیں کر پاتا اور یقین پیدا نہیں کر پاتا۔ ماں باپ کی بات جان رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرے کمرے میں جاتا ہے تو پھر ڈرتا ہے، جب بولو کہ فلاں چیز کمرے سے لے کر آ جاؤ لائٹ بند ہے تو جانے سے گریز کرتا ہے۔ تو انسان جانتا بہت ساری چیزوں کو ہے، لیکن اپنی زندگی میں رچ بسا لینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور بار بار اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اندھیرے کمرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اندھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہی کمرہ ہے، آنا جانا جب دسیوں مرتبہ کر لیتا ہے، سینکڑوں مرتبہ کر لیتا ہے، تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اندھیرا ہو چاہے روشنی ہو۔ تو جس طریقے سے بچے کو پہلے علم ہوتا ہے لیکن یقین کی منزل پر نہیں آیا ہوتا، اسی طریقے سے ہم بھی بہت ساری چیزوں میں پروردگار کے بارے میں علم رکھتے ہیں لیکن یقین کی منزل پر نہیں ہے۔ کاش اس یقین کی منزل کو پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے، جو مولا سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا بھی جملہ ہے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، دعائے مکارم اخلاق بہترین دعا ہے، پڑھنے کے قابل دعا ہے اور ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھنے کے لیے دعا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کا نسخہ مولا سید سجاد نے دے دیا۔ اس دعا کا ایک بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وآلہ وبلغ بإيماني اکمل الإيمان واجعل یقینی افضل الیقین۔ پروردگارا سب سے پہلے تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، اور اس کے بعد میری دعا یہ ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد میری دعا یہ ہے کہ پروردگارا میرا ایمان ایسے قرار دے کہ جو کامل ترین ایمان ہو۔ یعنی ایمان کے بھی درجے ہیں، کچھ لوگ صرف زبان کے تک لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ نماز کے تک اللہ اکبر اور نماز پڑھ لی، کچھ لوگ باقی واجبات کے حد تک، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر شعبے کے اندر پروردگار کو یاد رکھتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اصل طاقت اور قدرت سے پروردگار کی قدرت ہے۔ تو یہ ایمان مختلف درجے رکھتا ہے، پروردگارا مجھے کامل ترین ایمان عطا فرما، وجعل یقینی افضل الیقین، اور پروردگارا میرا یقین بھی ایسا ہو جو سب سے زیادہ بہتر اور افضل ترین یقین ہو، ایسا یقین مجھے عطا فرما۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ نبی خدا ہیں، ان کا لقب روح اللہ ہے، حضرت عیسیٰ اول العزم نبی کے اندر شامل ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، لیکن جب نبی اکرم کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے یقین کی کیا بات تھی، حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، پانی کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، جیسے نبی اکرم نے یہ جملہ سنا کہ حضرت عیسیٰ کا یقین یہ تھا کہ پانی کے اوپر چلا کرتے تھے، اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھیں کسی نبی کی تنقیص نہیں ہو رہی لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پہچانو یقین کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم نے جب یہ سنا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے، فرمانے لگے، لو زاد یقینہ لمشا علی الحوا، حضرت عیسیٰ کا اگر یقین اس سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ ہواؤں میں پرواز کرتے، وہ ہواؤں میں اڑتے۔ اللہ اکبر، محسوس کیجئے گا، یعنی ہمارا اور آپ کا تو یقین کسی خاتے میں نہیں ہے، ہم تو زمین پر صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے، اور پانی کی کیا بات، اور نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ کا یقین اور بلند ہوتا تو وہ ہواؤں میں پرواز کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کے درجے ہیں. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قرآن کریم کی آیتیں کہتی ہیں, پروردگار پر اعتبار ہے, پروردگار پر بھروسہ ہے, خدا کے ہر ہر حرف پر اطمینان ہے کہ خدا یقیناً قیامت کے میدان میں سب کو زندہ کرے گا اور حساب و کتاب لے گا. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم یہ درخواست کرتے ہیں, پروردگارہ یہ بتا تو کیسے قیامت میں لوگوں کو زندہ کرے گا؟ خدا کی طرف سے آواز آئی, کیا تو ہم پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ولکن لیطمئن قلبی, لیکن پروردگارہ میں چاہتا ہوں میرا قلب مزید مطمئن ہو جائے. تو جو دیکھ کر انسان کو یقین ہوتا ہے وہ بغیر دیکھے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہوتا. تاریخ میں ایک ذات ایسی بھی گزری ہے جس نے یہ کہا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا. علی یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر دنیا کے سارے حجابات بھی علی کے سامنے سے ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں, اول العزم انبیاء کے اندر شامل ہیں, صاحب صحف نبی ہیں, لیکن اس کے باوجود فرماتے پروردگارہ میں مزید یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو نشانیاں آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, ویسے تو قدرت کی نشانیاں ہمیشہ ہی صبح شام انسان دیکھتے رہتا ہے کہ سورج کا نکلنا, پھر رات کا ڈھلنا, اور پھر مہینوں کا آگے بڑھنا, اور موسموں کا تبدیل ہونا, یہ ساری چیزیں انسان دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو چنگاری کی طرح بیدار کرتی ہے, اب اٹھنے کا وقت ہے, اب بھی بیدار ہو جاؤ. اور یقین کے بھی مراتب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے وہ مناسب ہے کیونکہ یقین کے درجے ہیں. ایک یقین ہے علم الیقین, یعنی کسی چیز کے بارے میں علم ہونا, یعنی انسان کو علم ہے کہ اس کائنات کا خالق پروردگار ہے, ہمیں علم ہے کہ خدا قادر مطلق ہے, ہمیں علم ہے کہ خدا عالم مطلق ہے, ہمیں علم ہے کہ خدا عادل مطلق ہے, یہ علم ہے. لیکن ایک ہے علم الیقین, دوسرا ہے عین الیقین, انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے. آنکھوں سے دیکھنا وہ یقین میں مزید اضافہ کرتا ہے. تو آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں یہ یقین ہمارا مزید بڑھا رہا ہے. اور پھر تیسرا مرحلہ ہے حق الیقین, یعنی یقین کے اندر اتر جانا اور مکمل طور پر انسان محسوس کرے اس چیز کو. میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں بچوں کے لیے کہ کہیں پر اگر آگ لگی ہو تو اس کے بارے میں یقین حاصل کرنے کے تین مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ کہیں پر آگ لگی ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, ہم نے اس دھوئیں کو دیکھا, دھوئیں کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے, یہ ہے علم الیقین. اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے کہ انسان خود اس آگ کی طرف جائے اور باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ آگ سامنے جل رہی ہے, یہ ہے عین الیقین. اور پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود آگ کی طرف آگے بڑھے اور اس کی گرماش کو محسوس کرے. تو پھر علم کے ساتھ ساتھ عین الیقین کے ساتھ ساتھ اب حق الیقین حاصل ہو گیا کہ یہ چیز یقیناً موجود ہے, اس کی بات اور ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارا یقین مزید پروردگار کی ذات کے اوپر بڑھے, پروردگار کی ذات کے اوپر ہمارا یقین پختہ ہو جائے اور ہر چیز میں ہمیں صرف خدا ہی خدا نظر آئے, چاہے ہمارا کاروبار ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو. انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کو رزق و روزی عطا فرمائے اور بہترین رزق و روزی عطا فرمائے, لیکن چاہے ہمارے لیے حالات ویسے ہوں جیسے مناسب حالات ہوتے ہیں اور اچھے حالات ہوتے ہیں یا وہ اچھے حالات نہ ہوں, پروردگار بہتر جانتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا کمال یہی ہے کہ صرف انہوں نے اس زمانے میں خدا کا شکر ادا نہیں کیا جب انہیں نعمتیں مل رہی تھیں ان کے اوپر نعمت. یہ بھی بڑی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کم از کم اس معیار پر تھے, بلکہ اس سے زیادہ بڑے معیار پر تھے کہ نعمتیں تھیں تب بھی خدا کا شکر, جب ساری مصیبتیں آ گئی تب بھی خدا کا شکر, تب بھی خدا کے مصائب پر راضی رہے. تو اس منزل پر پہنچنا بڑے کمال کی بات ہے. اور اگر انسان اپنی زندگیوں میں چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا یقین خدا کی ذات پر کتنا ہے تو کیسے چیک کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اب خدا کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, یقین ہے, لیکن کیسے ان کی زندگی سے چیک ہوتا ہے؟ خود بھی وہ اپنی زندگی میں انالائز کر سکتے ہیں اور دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا واقعی یقین خدا کی ذات پر کیسا ہے. مشکلات کی تو بات آپ چھوڑ دیجئے. اگر گھر کی میں آپ کی خدمت مثال دوں کہ بچے نے غلطی سے کوئی کام کر دیا, پانی گرا دیا, اسے کھانا گر گیا, پلیٹ گر گئی, یا کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے کسی خود کو وہ اذیت میں مبتلا ہوا یا کسی کو اذیت میں مبتلا کیا, تو چھوٹی سی غلطی بھی اگر بچے سے ہو جائے تو فوراً انسان تماچا مار دیتا ہے یا ڈانٹ دیتا ہے. البتہ سکھانا سمجھانا وہ اپنے مقام پر صحیح ہے, لیکن تماچا مارنا اور تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں بچے کو. میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب روایت پیش کروں. ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے یہ عرض کیا, یا رب پروردگارا یہ بتا, ای الاعمال افضل عندک, پروردگارا تیرے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سنیں گے کیا جواب آیا. خدا کی طرف سے آواز آئی, یا موسیٰ حب الاطفال, بچوں سے محبت کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. آئے آئے, انسان اپنے بچوں سے محبت کرنے والا ہو یہ خدا کو بہت پسند ہے. پھر آگے وجہ ہی بیان فرمائی کہ اے موسیٰ مجھے اس لیے بچے بہت پسند ہیں کیونکہ بچوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہوتا ہے اس فطرت پر کچھ حد تک باقی رہتے ہیں, یہ خدائی فطرت پر ہوتے ہیں. لہذا سیکھنے کے مراحل کے اندر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے, انسان اس طریقے سے انہیں تماچا نہ مارے, تکلیف نہ پہنچائے. دیکھیں کتنا جلدی انسان کے خدا کے اوپر سے یقین ختم ہو جاتا ہے. ابھی خدا کے اوپر اتنا یقین تھا کہ خدا عادل مطلق ہے, خدا عالم مطلق ہے, خدا قادر مطلق ہے, خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, حساب و کتاب رکھنے والا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن ابھی روزے کی حالت میں بچے سے غلطی ہو گئی اور تھپڑ مار دیا. کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس ایک تھپڑ کا حساب و کتاب ہمیں کیسے دینا ہوگا. بچے کو تو چھوڑ دیجئے. مولا سید سجاد نے اپنی ساری زندگی ایک ناقے پر بیٹھ کر جو حج کیے تھے, روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس ناقے کو بھی کبھی بھی تازیانہ نہیں مارا تھا, اس اونٹ کو بھی کبھی تازیانہ نہیں مارا. مولا سید سجاد نے اتنا خیال کیا, حاضر و ناظر سمجھا ہوا ہے پروردگار عالم کو, خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, خدا ہماری زندگیوں سے بہت بہتر ہے واقف ہے. ہم اپنے بارے میں اتنا کیا فکر مند ہوں گے جتنا خدا ہمارے بارے میں فکر مند ہے. یہ لفظ بھی شان ربوبیت کے خلاف نہ ہو جائے کہ پروردگار ہمارے حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے. اسی طریقے سے آغا فرازاد نے ایک واقعے کو بیان کیا کہ نجف کے ایک طالب علم تھے, اور طالبوں کی زندگی واقعی سخت ہوتی ہے, خاص طور پہ ابتدائی ایام کے اندر. تو وہ جو طالب علم بنے نجف گئے, پاکستان سے یا انڈیا سے یا کہیں سے بھی انہوں نے سفر اختیار کیا ہوگا, اور وہ اپنے شہر کو یا اپنے ملک کو, عراق میں رہتے ہوں تو اپنے شہر کو چھوڑ کر نجف گئے ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ سے دوری ہے, گھر سے دوری ہے, اپنے شہر سے دوری ہے, اپنے دوستوں سے دوری ہے, اور وہاں جا کر درس حاصل کر رہے ہیں. اور بعض جو نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ قوم اور نجف کے اندر حالات کیسے ہیں, وہاں پر ہم پڑھائی کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے کا بہت دل ہے, کیا کریں, آئیں یا نہ آئیں, تو ہم بھی انہیں ایک بات, ایک وارننگ یہ دے دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ واقعی ارادہ کر کے آئے ہیں, قصد کر کے آئے ہیں کہ اسی راستے میں باقی رہنا ہے, آخر تک جاتے رہنا ہے, تو پھر آپ آ سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ ایام جو ابتدائی مشکل ایام ہیں وہ گزار سکتے ہیں. ورنہ ابتدا میں بڑے سخت دن گزرے ہوتے ہیں عام طور پر طلاب کے, لہذا آسان نہیں ہوتا کہ اس راستے پر انسان رہ سکے. بہرحال وہ نجف کے جو طالب علم تھے, ابتدائی ایام تھے, جو شہریہ ملتا ہے یا جو ہدیہ ملتا ہے اس کے اوپر گزارا کرنا ان کا مشکل ہو گیا, اور روٹی سے یا بہت سادی اور سوکھی غذاؤں سے وہ گزارا کرتے تھے. کئی دن ہو گئے اور شاید کئی مہینے ہو گئے کہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا. تو ایک مرتبہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے انہوں نے تھوڑا سا گوشت خریدا, گوشت کو اچھے طریقے سے پکایا, بہترین کھانا جب تیار ہو گیا اور منہ تیار ہو گیا, منہ میں پانی آ گیا کہ بس اب بیٹھ کر مزے سے کھانا کھانا ہے, بہت دنوں سے گوشت نہیں کھایا تھا, تو کسی کام سے جب کھانا لگا کر گیا ہے اور واپس آیا تو کیا دیکھا کہ بلی آئی اور بلی نے وہ گوشت اٹھا کر فرار کر گئی. سالم کو بہت غصہ آیا اور بلی کے پیچھے بھاگا اور مارنے کی کوشش کی, اسے بھگانے کی کوشش کی اور گوشت لینے کی کوشش کی, لیکن بہرحال بلی گوشت لے کے چلے گئی. अब तालिबान को इतना गुस्सा था कि कुछ महीनों की जहमत थी, इतने दिनों के बाद ये गोश्त मैंने तैयार किया, पकाया, अब नहीं मालूम कि दोबारा कब मुझे ये गोश्त मिले। तो अब इसने एक अपने जहन में मंसूबा बनाया कि बिल्ली को अभी तो गोश्त खिलाया, गोश्त खा के वो चले गई, एक और खाना उसने तैयार किया जिसमें बहुत ज्यादा मिर्चियां डाली और बहुत ज्यादा अदव्यजात डाली और मसाले डाले, और ऐसा खाना तैयार किया कि जो बिल्ली को दोबारा से रागिब करने का सबब बना। जब बिल्ली दोबारा आई वो खाना खाने के लिए, तो खाना तो खा लिया उसने, लेकिन इतना मिर्च वाला खाना था कि बिल्ली तड़पने लगी, बेचैन हो गई, और बेचैन होकर लोटपोट होने लगी, और गोया वो बड़ी अजियत के अंदर बद्दुआएं दे रही थी ऐसे शख्स को कि जिसने ये खाना तैयार किया। और ये तालिबान शुरू में तो बहुत खुश हुआ कि मैंने काम किया, बदला ले लिया, लेकिन उसके बाद अफसोस करने लगा, कहने लगा खुदा मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी मखलूक को तकलीफ पहुंचाई है, लिहाजा वहीं हरम अमीरुल मोमिनीन में गया, मौला के हरम की जालियों को पकड़ा और कहने लगा कि या अली मुर्तजा, आपके सदक़े में मैं खुदा से तौबा करता हूँ, परवरदिगार मेरी तौबा कबूल करे, मैंने एक बिल्ली को, एक जानवर को तकलीफ दी है। बस अभी ये कैफियत थी उसकी, या वहीं पर या घर में आने के बाद दुनिया से हजाबात हटे, ख्वाब की हालत में या नीम बेदारी की हालत में क्या देखा उसने कि वही बिल्ली उसके नजरों के सामने है और उसके मुंह से आग निकल रही है और इस आग में उसको जलाने वाली है। लेकिन बिल्ली ने उस मुंह को बंद किया और एक जुमला कहा, कहा कि अगर तूने तौबा न की होती तो तुझे उसी आग में मैं जला देती। तो इंसान, बच्चों को मारना ये तो बहुत दूर की बात है, जानवरों को भी इंसान तकलीफ ना पहुंचाए, यकीन के उस मंजिल पर इंसान आ जाए। इसीलिए तो मौलाए मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वल्लाहि लौ उतीतुल अकालीम अस्सबअ बिमा तहत अफलाकिहा अला अन अअसी अल्लाह फी नमलतिन अस्लुबहा जुल्ब शईरा मा फअलतु। मौला मुत्तकीन शाह फरमाते हैं, नजबुल्लाह का जुमला है, शाह फरमाते हैं खुदा की कसम अगर मुझे 7 बर्रे आजमों की हुकूमत दे दी जाए या 7 जहानों की हुकूमत मुझे दे दी जाए और जो कुछ आसमान के नीचे है वो सब कुछ मुझे अता कर दिया जाए, यानी पूरी कायनात की हुकूमत, पूरे आलम की हुकूमत भी मेरे हवाले कर दी जाए। लोग तो एक जमीन के लिए अपना जमीर भेज देते हैं, लोग तो चंद पैसों के लिए अपना जमीर फरोख्त कर देते हैं, लोग तो चंद पैसों के लिए अपना ईमान, अपना यकीन छोड़ देते हैं। मौला मुत्तकीन शाह फरमाते हैं अगर पूरी दुनिया की हुकूमत भी मुझे दे दी जाए इस बात पर कि मैं अल्लाह की एक मासियत अंजाम दू, अन आसी अल्लाह, कौन सी मासियत, कैसी मासियत, बड़ी मासियत की बात नहीं हो रही है, से फरमाते हैं कि इतनी मासियत कि मैं एक भूखी चूंटी के मुंह से जौ का छिलका निकाल लू और वो छीन लू तो मा फालतू हूं, मैं सारी हुकूमत को ठुकरा दूंगा लेकिन ये मासियत नहीं कर सकता। तो मौलाए मुत्तकियान का यकीन इस मंजिल पर है कि हर वक्त हाजिर और नाजिर जाना करते थे परवरदिगार आलम को, और बिलखुसूस इंसान कम अज कम नमाज के अंदर पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़े, सारे ख्यालात जहन से निकाल दें, और आमतौर पर नमाज ही के अंदर बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज और बड़े बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे होते हैं, लेकिन वो परवरदिगार जो नमाज के अंदर हमें ख्यालात दे रहा है, या अगर शैतान भी हमारे दिलों के अंदर वसवसे पैदा कर रहा है तो खुदा की ताकत शैतान की ताकत से बहुत ज्यादा है। वही खुदा नमाज के बाद भी हमें वही बेहतरीन आइडियाज और बेहतरीन इल्हामात खुदा हमें दे सकता है, खुदा उस वक्त इम्तिहान ले रहा होता है तुम कितनी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ रहे हो। इसलिए तो मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि लो यालमुन नास, अगर किसी ने 2 रकती नमाज भी ऐसे पढ़ ली कि किसी और का तस्वुर ना हो उस नमाज के अंदर, सिर्फ ज़ात परवरदिगार का तस्वुर हो, तो परवरदिगार उन्हीं 2 रकती नमाज की वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो ये 2 रकती नमाज हो, नमाज के अंदर कम अज कम इंसान पूरे तवज्जो के साथ पढ़ने वाला हो कि किसी और का ख्याल नहीं, जो आ रहा है परवरदिगार मेरा मालिक है, परवरदिगार मेरा हाकिम है, परवरदिगार देख रहा है मुझे, परवरदिगार मेरी मदद करने वाला है, पूरी तवज्जो के साथ। और कभी कभार जहन पर فشار آتا ہے، ذہن پر ایک سختی آتی ہے، ذہن اتنا تحمل نہیں کر پاتا، بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اسی تکلیف میں ایک لذت آتی ہے اور وہ انسان کو عرفانی سفر کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن جب نماز کے اندر خیالات آ رہے ہوں، انسان جنگ کر رہا ہو کہ مجھے وہ آئیڈیاز نہیں چاہیے، مجھے وہ سارے الہامات نہیں چاہیے، میری پوری توجہ پروردگار کی طرف ہے، خدا میرا مالک ہے، خدا میرا حاکم ہے، اور جب اس کیفیت سے انسان گزر رہا ہوتا ہے تو گویا وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب کسی نشے میں کوئی شخص مبتلا ہو، اس نشے کے عادی شخص کو جب اس عادت سے چھٹکارا دلایا جا رہا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، بڑا رنج کے اندر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ میری اب سگریٹ سے جان چھٹ جائے گی، میری اب نشے سے جان چھٹ جائے گی. تو یہ جو تکلیف اور خوشی کی کیفیت ہوتی ہے یہ ابتدا کے اندر آتی ہے، بعد میں آہستہ آہستہ وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، صرف لذت ہی لذت باقی رہتی ہے. اور اس لذت کو اگر کوئی جاننا چاہے معصومین علیہ السلام کی زندگی میں تو بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن معصومین کا ایک غلام جس کا نام میثم تمار ہے، زبان کٹ رہی ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، روایتوں کے اندر جملے یہ ہیں، بعض روایتوں کے اندر یہ کہ ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، پیروں کو کاٹ دیا گیا، زبان کو کاٹ دیا گیا، شکم میں نیزہ گاڑ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میثم تمار کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، یعنی گویا تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی. جب انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے ذات پروردگار میں تو پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی. قرآن کریم نے حضرت یوسف کا واقعہ کو ذکر کیا ہے، معاف کیجئے گا، حضرت یوسف مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں پھل بھی ہے، چھری بھی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا جا رہا ہے. جب اس جمال کے اندر مصر کی عورتیں مبتلا ہوئیں اور اس عشق کے اندر مبتلا ہوئیں تو چھری چلتی رہی، ہاتھ کٹتا رہا، لیکن احساس نہیں ہوا. میں کہوں گا جب مصر کی عورتوں کو ایک عشق مجازی کے اندر فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ہاتھ کٹ جائیں، تو جو عشق حقیقی میں مبتلا ہو جائے، اس کی زبان کٹ جائے، تو اسے کیا فرق پڑے گا. اور معصومین علیہ السلام کی زندگی میں جا بچا اس کی مثالیں موجود ہیں. علی مرتضی نماز میں مصروف ہیں اور پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے تو علی کو فرق نہیں پڑتا. لذت ہے خدا سے کلام کرنے میں، لذت ہے نماز کے اندر، اور حاضر و ناظر صبح و شام انسان خدا کو جانے محسوس کرے، یہ بہت ضروری چیز ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مرحلے تک انسان پہنچ سکے، اور ہر وقت انسان حاضر و ناظر پروردگار عالم کو جان سکے، پھر کسی چیز کا انسان کو خوف نہیں رہتا. ایک بڑی خوبصورت روایت ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کریں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. روایت کے جملے یہ ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وحی کی کہ یا داؤد انی وضعت خمسۃ فی خمسۃ والناس یطلبونها فی خمسۃ غیرها فلا یجدونها. پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، اے داؤد ہم نے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے، لیکن دنیا والے وہ ہیں جو کسی اور پانچ چیزوں کے اندر ان پانچ چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور دیکھیں وہ پانچ چیزیں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یعنی ساری زندگی انسان کی انہی چیزوں کے اندر گزر جاتی ہے. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ فرمایا علم، فرمایا مال، فرمایا عزت، فرمایا رضائے پروردگار، فرمایا زندگی میں سکون. یہ پانچ چیزیں جس کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے، مجھے علم مل جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے رضائے رب مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے زندگی میں سکون مل جائے، یہ پانچ چیزیں جس کے لیے انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے اس کو تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں. اس روایت کے اندر پروردگار نے فرما دیا، اے داؤد لوگوں کو بتاؤ ہم نے یہ پانچ چیزیں جس کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے کہ وہ ایجوکیشن کے اندر آگے ہو، وہ ویلتھ کے اندر سب سے آگے ہو، وہ عزت کے اندر سب سے آگے ہو، ان کی زندگی پرسکون ہو، رضائے پروردگار بھی انہیں حاصل ہو جائے، اگر وہ ان پانچ چیزوں کے لیے زحمت کر رہے ہیں تو زحمت نہ کریں، ہم خود بتا دیتے ہیں کہ پانچ چیزیں کہاں پر ہم نے رکھی ہیں. فرمایا اے داؤد انہیں بتاؤ، اگر یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے علم کو کمفرٹیبل ماحول کے اندر نہیں رکھا ہے، بھوک اور پیاس کے اندر رکھا ہے. جتنا انسان تکلیف کے ساتھ علم کے راستے پر آئے گا زیادہ بڑا عالم بنے گا، زیادہ بڑا مفکر بنے گا، زیادہ بڑا پروفیسر بنے گا. ہم نے علم کو رکھا ہے تو بھوک اور پیاس کے اندر رکھا ہے. کتنی ہی لائبریریز کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں اور بہترین انتظامات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر لوگ ویسے عالم نہیں بن سکتے ہیں کہ جو زندان میں لالٹین جلا کر کتابیں دیکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے لکھا کرتے تھے اور کاپی کیا کرتے تھے. ان کا علم کچھ اور تھا، وہ کوئی اور منزل کے عالم تھے. کہ ہم نے علم کو چھپا کر رکھا ہے بھوک اور پیاس کے اندر. دوسری بات بیان ہوئی مال، جس کے لیے انسان بے چین رہتا ہے. یہ مال ہم نے کہاں رکھا؟ فرمایا کہ ہم نے مال کو پناہات کے اندر رکھا ہے اور لوگ اسے کثرت کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں کثرت سے مال نہیں ملے گا، قناعت سے مال ملے گا. قناعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان میانہ روی کو اختیار کرے. جب پیسہ آیا ہو انسان کے پاس تو اسے فضول کاموں میں خرچ نہ کرے، اسراف نہ کرے، قناعت کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ انسان زندگی گزارے. اور بالخصوص آج کل کے ماحول کے اندر تو بہت ضروری ہو گیا کہ انسان میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارے. کہا کہ جو میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے مال میں ہم برکت دیتے ہیں، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جو کثرت کی تلاش میں ہوتا ہے وہ کثرت کی تلاش میں رہتا ہے لیکن کبھی مال تک نہیں پہنچ پاتا. یعنی مال کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جو معاشی طور پر پرسکون نہیں ہو پاتا. جو معاشی طور پر پرسکون ہونا چاہتا ہے وہ قناعت کی زندگی گزارے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا. فرمایا جو شخص مال ہونے کے باوجود بھی فضول چیزوں کو خرید لیتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو خرید لیتا ہے، تو پروردگار پھر کبھی اس پر ایسی حالت نازل کرتا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسے بیچنا پڑ جاتی ہیں. کیا خوبصورت بات بیان فرمائی. انسان کو اگر پروردگار نے زیادہ مال دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ضائع کرے، اسراف کرے اور عیش و عشرت میں گزار دے. اگر مدد کر سکتا ہے دوسروں کی مدد کرے، اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کرے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دوستوں کے لیے وسعت پیدا کرے. یہ ساری ذمہ داری انسان کے اوپر ہے، ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو شخص فضول چیزوں میں اپنے پیسوں کو ضائع کر دیتا ہے، غیر ضروری چیزیں خرید لیتا ہے، تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب اسے ضروری چیزیں بھی بیچنا پڑ جاتی ہیں. اس لیے مال کو پروردگار نے قرار دیا ہے قناعت کے اندر، لوگ اسے کثرت میں تلاش کرتے ہیں. اور تیسری چیز بیان فرمائیں، لوگ عزت کی تلاش میں ہیں، لیکن عزت کی تلاش میں جب وہ نکلے ہیں تو بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بادشاہوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عزت بادشاہوں کے دربار پر نہیں ملتی ہے، رب العالمین کے دربار پر ملتی ہے. رب العالمین کے سامنے جو جھک جاتا ہے پروردگار اسے بادشاہ بنا لیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں ہیں، پروردگار کی یاد اور پروردگار کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز رہے. تو پروردگار نے اسی دنیا میں یہ ہمیں، ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا کہ جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے ہم پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. تیسری چیز فرمایا کہ جو شخص رضائے پروردگار حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے رضائے پروردگار کو سکون کی زندگی میں رکھا ہے اور جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی آفت نہ ہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رضائے رب کو آسان زندگی کے اندر رکھا ہے. خدا فرماتے ہیں ہم نے آسان زندگی میں اپنی رضا کو نہیں رکھا ہے، جو سختیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسے ہم اپنی رضا دیتے ہیں، وہ رضائے رب تک پہنچتا ہے. اور آخری بات، لوگ سکون کی تلاش میں ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے سکون، آسائش، آرام دہ زندگی مل جائے. پروردگار نے بڑا خوبصورت اس کے اندر فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ لوگ دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، ہم نے دنیا سکون کے لیے نہیں بنائی ہے، جنت سکون کے لیے بنائی ہے. اللہ اکبر. انسان کی جب یہ نگاہ ہو جائے تو پھر ہر آنے والی آفت انسان کو پھول معلوم ہوتی ہیں. تلواریں بھی چل رہی ہوں تو انسان کو زحمت نہیں ہوتی. تو یہ نظریہ انسان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. البتہ بعض لوگ پروردگار کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، یقین پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور ہر ایک سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اندر سے کہیں نہ کہیں یہ کجی رہ جاتی ہے کہ پروردگار میرے ساتھ انہیں نعوذ باللہ اچھا نہیں کیا، میری زندگی بڑی سختی کے اندر ہے، میری زندگی بڑی تنگی کے اندر ہے، मैं बड़ा परेशान हूं, फलां को देखो तो बड़ा सुकून के साथ रह रहा है, उसके पास माल है, गाड़ी है, मकान है, बच्चे माशाल्लाह से हैं और सारी जिंदगी उसकी बेहतरीन है, लेकिन मुझे वैसी जिंदगी नहीं मिली। तो ये जो शिकायत का अंसर इंसान के जहन में होता है और इंसान के दिल में कभी कभार ये कसक आ जाती है, तो शायद इसकी वजह यह हो, अलबत्त बहुत सारी वजह हो सकती है, उसमें से एक वजह यह हो कि इंसान जब सोच रहा होता है अपनी जिंदगी को तो सिर्फ अपनी जात को इस आलम के अंदर देखकर सोच रहा होता है, अपनी जात के बारे में से सोच रहा होता है, आलम से गाफिल हो जाता है, इस निजाम दुनिया से गाफिल हो जाता है। फर्ज करें कि परवरदिगार ने हमें बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा अमीर कर दिया, हमारे कोई भी परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, ना बीमारी की परेशानी है, ना रिस्क और रोजी की परेशानी है, ना औलाद की परेशानी है, ना शादी की परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर। तो सिर्फ हम तो नहीं है जो इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे हमसाए हैं, उसके हमसाए हैं, पूरी पूरा शहर है, पूरा मुल्क है, पूरा बर्र आजम है, पूरी दुनिया है। तो अगर यही परवरदिगार हर एक को इसी तरीके से देता रहे तो पूरा निजाम तब्दील हो जाएगा। ये परवरदिगार ने जो दुनिया का निजाम रखा है इम्तिहान का निजाम है, इसमें आजमाइश है, देखना है परवरदिगार के ऊपर किसको कितना एतबार है, किसको कितना भरोसा है ज़ाते परवरदिगार आलम के ऊपर। और ये भरोसा करना आसान काम है जब इंसान पूरी दुनिया के ऊपर निगाह करता है, सूरज और चांद के ऊपर निगाह करता है, जमीन और आसमान के ऊपर निगाह करता है, शजर हजर इंसान जानवर सभी के ऊपर जब इंसान निगाह करता है, खुद अपने जात के अंदर जो सिर्फ जिस्मानी चीजें उसके ऊपर इंसान तहकीक करता है तो इंसान के यकीन में इजाफा हो जाता है, पता चल जाता है कि इस कायनात का कोई हाकिम और मालिक जरूर है। तो इंसान अपनी जात को सिर्फ ना सोचे, पूरे निजाम को सोचे तो फिर यकीन कर लेगा कि हाँ जो खुदा ने निजाम चलाया है बिल्कुल ठीक निजाम चलाया है। एक कौम ने, ज़ाहिरन बनी इसराइल की कौम है, जिसने अपने नबी को आकर कहा कि या नबी अल्लाह, परवरदिगार ने ये मौत का निजाम क्यों रखा है, हम मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं, और हर एक की तमन्ना ये है कि परवरदिगार मुझे ज्यादा से ज्यादा लंबी जिंदगी दे। अच्छा ये बात भी है कि जो हम दुआओं के अंदर कहते हैं कि परवरदिगारा हमें तूल उम्र अता फरमा, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि हमें लंबी जिंदगी दे ताकि हम मजीद ऐशो इशरत के साथ और मजीद दुनिया परस्ती के साथ जिंदगी गुजारें, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह कि परवरदिगार हमारे उम्र के अंदर बरकत अता फरमा, तूलानी उम्र अता फरमा ताकि हम मजीद कार खैर अंजाम दे सकें, और हर एक को मरना है लेकिन जितना इंसान ज्यादा जिंदा रहकर कार खैर कर सके परवरदिगार वो तौफीक हमें अता फरमा। इसीलिए बाज दुआओं के अंदर ये जुमले हैं, परवरदिगारा जब तक हमारे लिए जिंदगी बेहतर हो हमें जिंदगी अता फरमा, जब हमारे लिए मौत बेहतर हो हमें मौत दे दे। तो कुछ लोग आए नबी खुदा के सामने और कहने लगे कि या नबी अल्लाह हमारे लिए दुआ कीजिए, हमें मौत ना आए, हम मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं इस दुनिया में। जब इसरार बढ़ा नबी खुदा ने दुआ कर ली, और हमें और आपको दर्ज देने के लिए नबी खुदा ने दुआ की, परवरदिगारा इस उम्मत पर से मौत को साकित कर दे, इनके ऊपर से मौत को उठा ले, ये जिंदा रहना चाहते हैं। अब इनके ऊपर मौत हट गई है, ये जिंदा है, मौत किसी को नहीं आ रही, लोग 70-80 बरस के हो गए मौत नहीं आ रही, 100 बरस के हो गए मौत नहीं आ रही, 120 बरस के हो गए, 150 बरस के हो गए मौत नहीं आ रही। जब 150 बरस तक कोई शख्स पहुंच जाए तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी औलाद 130 बरस की होगी, उसकी औलाद 100 बरस की होगी, उसकी औलाद 80 बरस की, उसकी औलाद 60 बरस की, 40 बरस की, 20 बरस की, ये 8-10 पुश्ते जब आ गई तो जो जवान औलाद थी, जो 7वीं 6ठी पुश्त के अंदर मौजूद थी, जो जवान औलाद थी, उन्होंने कहा कि या नबी खुदा ये बड़ी नाइंसाफी है, हम मेहनत करें, हम मजदूरी करें, हमें अपने माँ बाप को भी खिलाना है, उनके माँ बाप को भी खिलाना है, उनके माँ बाप को भी खिलाना है, उनके माँ बाप को भी खिलाना है, और ये सब हमारी मेहनत मजदूरी से खा रहे हैं, हम ऐसे इतना तो काम नहीं कर सकते। और जब एक बड़ी तादाद आई नबी खुदा के सामने और कहने लगी कि ए नबी खुदा परवरदिगार से आप दुआ दोबारा दुआ फरमाइए कि जो खुदा ने निजाम रखा है बिल्कुल ठीक रखा है, कि इस दुनिया में जो आता है खास मुद्दत के बाद मर जाता है, परवरदिगार ऐसी मौत इस कौम को भी अता फरमा, तो फिर मौत भी नेमत बन जाती है, और वो मौत जो इस मरहले के बाद हासिल हो वो मौत क्या है, और वो मौत कि जो खुदा के दीदार के लिए यानी कुर्ब इलाही के लिए जो इंसान जिसकी तमन्ना करे वो मौत क्या होगी। इसीलिए शोहदाए करबला रात की तारीकी में जब चिराग को बुझाया गया और मौला हुसैन फरमा रहे थे कि मेरे जान इसारो, तुम जाना चाहते हो चले जाओ। उसमें जो जवाब आए उसमें से एक जवाब यह भी था, ए फरजंद रसूल, हम जानते हैं आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना सिर्फ जानते हैं कि परवरदिगार ने एक जिंदगी क्या हजार जिंदगियां भी दी होती तो वो भी आप पर निशावर कर देते। ये जानते हैं कि जिंदगी और मौत ये अहमियत नहीं रखती, असल कुर्ब इलाही है, असल औलिया इलाही से कुर्ब हासिल करना है, औलिया इलाही की खिदमत में रहना, उनका दीदार करना, उनके जेर साए रहना, हकीकत में तो ये जिंदगी है। वरना ऐसी जिंदगी के ऊपर लानत हो जो औलिया खुदा के खिलाफ गुजर जाए। इसीलिए ना सिर्फ ये कि शहदाए करबला के जुमले थे बल्कि यतीम इमाम हसन हजरत शहजाद कासिम अलैहिस्सलाम के जुमले इससे भी ज्यादा पुरसकून है। फरमाते हैं कि जब इमाम ने सवाल किया, बेटा ये बताओ तुम्हें मौत कैसी लगती है, या बुनैया कैफ इंदकल मौत, तो हजरत कासिम ने जवाब ये नहीं दिया कि चचा जान मुझे आपके साथ मरना पसंद है, मैं आपके साथ जीऊंगा आपके साथ मरूंगा। फरमाने लगे अम्मी अल मौत फीका अहला मिन अल असल, चचा जान जो मौत आपके रास्ते में आ जाए वो तो शहद से ज्यादा शीरी होती है। अल्लाह अकबर, ये हस्तियां वो थी जिनके नजदीक मौत और जिंदगी बराबर थी, असल कुर्ब इलाही परवरदिगार का कुर्ब हासिल करना इनके जहन में था। लिहाजा शहजादे कासिम हो, शहदाए करबला हो, और फिर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो मकाम मर्तबा ही मुख्तलिफ है। इसलिए जब शिशमाहे उनके दस्त मुबारक पर शहीद हो गए तो बाप का दिल है, 6 महीने का बच्चा है, जब बच्चा पैदा होने के बाद कुछ महीने गुजार लेता है तो उससे मोहब्बत बहुत इंसान की शदीद हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी बड़ी सख्त मुसीबत के ऊपर के खून बह रहा है फर्जंद के गले से, लेकिन बड़ा इत्मीनान है, बड़ा सुकून है। क्यों सुकून है? खुद फरमाया, फरमाया हवन अलैया, मेरे लिए ये तकलीफ बर्दाश्त करना आसान हो गई। क्यों आसान हो गई? क्योंकि मैं जानता हूं कि अन्नहु बिआइनिल्लाह, क्योंकि परवरदिगार के सामने ये तकलीफ मुझे आई है, परवरदिगार देख रहा है, तो वो परवरदिगार जो मुसीबत लेकर आ रहा है, जो जिसने मुझे आजमाइश में मुबतला किया है, जब वो जानता है कि मेरे लिए मुसीबत मुसीबत नहीं है, तो फिर मैं कैसे कहूं कि ये मेरे लिए कोई मुसीबत है? मैं कैसे ये कहूं कि मैं इसके लिए बेचैन हो गया हूं, तड़प रहा हूं? मैं अगर तड़प भी रहा हूं तो परवरदिगार तेरी मोहब्बत में तड़प रहा हूं। अल्लाह अकबर। और फिर सुनेंगे, ये तो करबला के अंसार और करबला के शहदा के जुमले थे, लेकिन एक जुमला वो है जो सानिया जहरा ने दरबार में जाकर फरमाया, और उस जुमले से पता चलता है कि आले मोहम्मद का घराना कैसा घराना है। अगर ये घराना ना हो तो इंसान जान ही ना सके कि तौहीद किसे कहते हैं, खुदा किसे कहते हैं, खुदा की मोहब्बत किसे कहते हैं। शहजादी ज़ैनब कुबरा के सामने जब इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए बीबी, तेरे साथ बहुत अच्छा किया खुदा ने, तुझ पर मुसीबतें नाजिल की, तेरे घर वाले को मार दिया, तेरे बच्चों को कत्ल कर दिया, तो उस वक्त बीबी ज़ैनब कुबरा ने नहीं फरमाया और कोई शिकवा शिकायत का जुमला नहीं आया कि इब्ने ज़ियाद तूने सही कहा, बल्कि अजीब जुमला जा फरमाया, फरमाने लगी कि मा रअईतु इल्ला जमीला, खुदा की तरफ से तो हमने हुस्न जमाल के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। ये जितनी मुसीबतें हैं ये तेरी वजह से आई है, ये जितने अजियतें हम पर आई हैं तेरे हुक्म की वजह से आई है। ए इब्ने ज़ियाद, अगर तेरा जुल्म और सितम ना होता तो परवरदिगार की तरफ से तो हम पर नेमतों की बारिश थी, परवरदिगार तो अब भी हमें आजमाइश में डालने के बाद नेमतें देना चाहता है। लेकिन मैं कहूंगा शहजादी ज़ैनब कुबरा, आपने जिंदगी गुजारने का फलसफा बता दिया, जिंदगी और मौत सिर्फ परवरदिगार की मोहब्बत के साथ हो, लेकिन जो मुसीबत आप पर आई है जरा सैयद सज्जाद के दिल से तो पूछे कि ये मुसीबत कितनी सख्त थी। मदीने में जब किसी ने सवाल किया, आका सज्जाद, आपने करबला के मसाइब भी देखे, आपने कूफा के मसाइब भी देखे, शाम के मसाइब भी देखे, ये बताइए सबसे सख्त मुसीबत कौन सी थी, तो आका सैयद सज्जाद ने नहीं फरमाया मेरे लिए अली अकबर की मुसीबत बहुत सख्त थी। نہیں فرمایا میرے لیے عباس کی مصیبت بہت سخت تھی، میرے لیے اپنے بابا مولا حسین کی مصیبت بڑی سخت تھی، بلکہ آقا سید سجاد نے اگر کسی مصیبت کو یاد کیا تو فرمانے لگے اشام اشام اشام، مولا فرماتے پروردگارا شام میں جو میں نے مصیبتیں دیکھی وہ مصیبت میں نے کہیں نہ دیکھی، ہائے نواسیان رسول کو بے مخنا چادر سید سجاد دیکھے اور کیسے برداشت کرے، ہاں امتحان الہی تو پروردگار کا ہمیں قبول ہے، لیکن یہ امت کتنی بدبخت تھی جو ایک طرف سے رسول کا کلمہ بھی پڑھے اور دوسری طرف سے رسول کی نواسیوں کو بے مخنہ چادر دربار میں بھی لایا جائے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ان آنسو کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما، اپنے اوپر یقین ہم سب کو عطا فرما. پروردگارہ اس محبت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو جو پریشانیاں ہم پر آئی ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہیں تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ جو رزق کی پریشانی مبتلا ہیں ان کے لیے رزق کی حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما. پروردگارہ جو ملک سے باہر پھنس گئے ہیں بیچارے وطن واپس نہیں آ سکے، پروردگارہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما. پروردگارہ بے جرم اسیروں کو قید سے رہائی نصیب فرما. تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی حکومت میں ہم سب کو رہنا نصیب فرما. ان کی اعوان و انصار عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.